وائس آف امریکہ واشنگٹن کے جہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان نفیسہ ہود بھائی. ہم جہاں رنگ پاکستان کی جانب سے چینی زر مبادلہ حاصل کرنے کے لیے پینڈا بانڈز کے اجرا کی خبر سے شروع کریں گے. اس کے ساتھ ہی ہم پاکستانی سرکار کے کالے دھن کو سفید کرنے کی کوشش پر بات کریں گے جس کے تحت 172 لوگوں کو ملک چھوڑنے سے روکا گیا ہے. ہمارا آخری موضوع ہوگا عراق، جہاں کی حکومت نے امریکی فوجوں کے انخلا کا مطالبہ کیا ہے. اور پہلے موضوع پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ دو مہمان ہیں. ہمارے ساتھ ہیں امپلائرز فیڈریشن آف پاکستان اکنامک کونسل کے چیف اکانومسٹ ڈاکٹر ایوب مہر، جبکہ دبئی سے ہیں پاکستان بزنس کونسل کے صدر اقبال داؤد. آپ دونوں حضرات سے ابھی بات کرتی ہوں، لیکن آئیے اسی موضوع پر ایک رپورٹ سنتے ہیں. پیش کر رہے ہیں محمد جلیل اختر.
پاکستان کی وفاقی کابینہ نے غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافے کے لیے چین کی کرنسی میں بانڈز جاری کرنے کی منظوری دی ہے. اس بات کا فیصلہ جمعرات کو وزیر اعظم عمران خان کی صدارت میں ہونے والے وفاقی کابینہ کے اجلاس میں کیا گیا. پاکستان کی وزارت خزانہ کے ترجمان خاقان نجیب کے مطابق، پاکستان نے پانڈا بانڈز جاری کرنے کا فیصلہ چینی مالیاتی اداروں، سرمایہ کار کمپنیوں اور چین کی اسٹاک ایکسچینج سے متعلق افراد سے بات چیت کے بعد کیا ہے. جمعے کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا، یہ بانڈز چینی کرنسی رین میم بی یعنی یوان میں جاری کیے جائیں گے. ذرائع ابلاغ میں سامنے آنے والی اطلاعات کے مطابق ان بانڈز کا حجم 50 کروڑ سے 1 ارب امریکی ڈالر کے مساوی ہو سکتا ہے. تاہم ترجمان نے ان اطلاعات کی تصدیق یا تردید سے گریز کیا اور کہا کہ ان بانڈز کی مجموعی مالیت کا تعلق چینی مارکیٹ اور چینی سرمایہ کاروں کی دلچسپی پر منحصر ہے.
The main purpose is this will diversify in the investor base of capital market issuance and also provide a source of raising RMB. فار پاکستان ہماری اتنی تجارت ہوتی ہے چائنا کے ساتھ، سو ہم آر ایم بی میں پیسے ریز کر سکیں گے.
خاقان نجیب کا کہنا ہے کہ ان بانڈز کو جاری کرنے کا مقصد دیگر کرنسیوں کے ساتھ ساتھ چینی کرنسی میں بھی سرمایہ حاصل کرنا ہے، اور ان بانڈز سے حاصل ہونے والی چینی کرنسی پاک چین تجارت میں استعمال ہو سکے گی. ترجمان نے بتایا کہ یہ بانڈز رواں مالی سال میں چینی مارکیٹ میں جاری کر دیے جائیں گے اور ان کی کم سے کم مدت 3 سال ہوگی.
اس کا اجرا انشاءاللہ پہلا جو ہے یہ کوشش ہے کہ فرسٹ جو ہے، اور یہ چونکہ ایک نئی مارکیٹ میں ہم جا رہے ہیں تو اس کے لیے آبویسلی بہت ڈیو ڈیلیجنس ہو بھی چکی ہے اور آگے بھی ہوگی، اینڈ اس فائنینشیل ایئر میں ہوپ فلی پہلی دفعہ ہم ضرور مارکیٹ ٹیپ کریں گے.
اقتصادی ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان کی طرف سے چینی کرنسی کے بانڈز کے اجرا سے یوان میں مالی وسائل حاصل ہو سکیں گے جو چینی درآمدات کی ادائیگی کے لیے استعمال ہوں گے. اقتصادی امور کے ماہر اور پاکستان کے سابق مشیر خزانہ سلمان شاہ نے جمعے کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا،
ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں خاصا اماؤنٹ چائنیز امپورٹس کا بھی ہے، سو آئی تھنک ان امپورٹس کو اگر آپ چائنیز بانڈز کے ذریعے یونز ریز کر لیں گے تو وہ ایک آپ کی فائنینسنگ اویلیبلٹی ہوگی، جس سے اوور آل پریشر جو ہے آپ کے بیلنس آف پیمنٹ پہ کم ہوگا. سو آئی تھنک اٹ از اے ویری گڈ موو، اور ان کو پہلے کر لینا چاہیے تھا، آج سے 4-5 سال پہلے ہو جاتا تو زیادہ بہتر تھا.
چین پاکستان کا ایک بڑا تجارتی شراکت دار ہے، اور ایک اندازے کے مطابق پاکستان کا چین کے ساتھ تجارتی خسارے کا حجم تقریباً 10 ارب ڈالر کے لگ بھگ ہے. سلمان شاہ کے بقول بانڈز جاری کرنے کے فیصلے کا مقصد چین کے ساتھ تجارتی خسارے سے نمٹنے کے لیے چینی کرنسی حاصل کرنا ہے. پاکستان نے چینی کرنسی میں بانڈز جاری کرنے کا فیصلہ ایسے وقت کیا ہے جب پاکستان کو اس وقت 12 ارب ڈالر کے مالیاتی خسارے کا سامنا ہے، جس سے نمٹنے کے لیے پاکستان نے دوست ملکوں کے علاوہ آئی ایم ایف سے بھی بیل آؤٹ پیکج کی درخواست کی ہے. محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
اور ہم معاشیات کے ماہر ڈاکٹر ایوب مہر سے ابتدا کرتے ہیں. ڈاکٹر مہر، سننے والوں کو بتائیے، یہ بالکل ایک نئی بات ہے، یہ پینڈا بانڈز کا اجرا. یہ بتائیے، یہ بانڈز کہاں بیچے جائیں گے؟ کیا پاکستان کے اندر بیچے جائیں گے؟ خریدار کون ہوں گے؟ اور کیا چین اس کو بیچے گا؟ کچھ سننے والوں کو بتائیے اس کے بارے میں.
دیکھیے، ایک چیز تو ابھی سلمان شاہ صاحب نے بالکل کلیئر کر دی، جو میرے ذہن میں بھی بالکل اسی طرح سے تھا کہ کیبنٹ نے اپروو کر دیا ہے. اب یہ کیبنٹ کی اپروول جو ہے وہ صرف اس حد تک ہے کہ چائنیز کرنسی میں بانڈ پرچیز کیے جائیں گے، اور یہ پرائیویٹ ایک پلیسمنٹ ہوتی ہے کہ پبلک سے چائنیز جو ہوں گے، چائنیز انویسٹر بیسیکلی، ان کو اٹریکٹ کیا جائے گا. جو امپورٹنٹ بات ہے کہ ابھی ان آفیشیل ذرائع سے جو باتیں آ رہی ہیں وہ یہ کہ اس کا جو اپروکسیمیٹلی ریٹ آف انٹرسٹ ہوگا, ایک تو چائنیز کرنسی میں ہوں گے آر ایم بی میں, ریٹ آف انٹرسٹ 5.5% لگ بھگ ہوگا ایوریج, کیونکہ یہ ٹرانش میں کیے جائیں گے, ایک ساتھ نہیں کیے جائیں گے. جو ایک میکینزم ہوتا ہے فائنانشیل مارکیٹ کا, اگر ایک ساتھ ایشو کر دیں تو پھر اس صورت میں ریٹ آف انٹرسٹ بڑھ جاتا ہے, تو اس کو مینیج کرنے کے لیے یہ گریجولی قسطوں میں یہ کیے جائیں گے. اور کوئی 500 million سے لے کر $1 billion کے ایکول جو چائنیز کرنسی ہے وہ اس کی مالیت ہوگی. یہاں جو دو چیزیں بڑی کلیئر طور پہ سامنے آ رہی ہیں, پہلی بات تو یہ کہ یہ ورلڈ میں ہائیسٹ ریٹ آف انٹرسٹ ہوگا جو چائنیز کرنسی پہ پاکستان پے کرے گا, ہائیسٹ انٹرسٹ ریٹ ہے. اس سے پہلے کا جو ایکسپیرینس ہے وہ 4.7 ایوریج بنتی ہے جو سنگاپور میں لانچ کیے گئے تھے فلپینز کے لیے. فلپین سے بھی چائنیز کے ٹریڈ ریلیشن اسی ٹائپ کے ہیں, تو وہاں یہ 4.7% پہ کیے گئے تھے. پاکستان اس طرح سے جو کاسٹ پے کرے گا, جس سے میں سمجھ رہا ہوں جو زیادہ کنسرننگ ایشو ہے, وہ 5.5% ہوگا. اور جیسا کہ سلمان شاہ صاحب نے کہا کہ اس لون کا مقصد الٹیمیٹلی یہ ہے کہ پاکستان چائنا سے جو ٹریڈ کرتا ہے اس میں کوئی $10 billion کے قریب پاکستان ڈیفیسٹ میں رہتا ہے, اس کی جو پیمنٹ ہوگی وہ پاکستان اس طرح سے چائنا سے لون لے کے چائنا کو پے کرے گا. یہ اس طرح سے ایک میکینزم بن رہا ہے. تو یہ کوئی اس میں پبلکلی کوئی اس لحاظ سے کوئی خوش آئند بات نہیں ہوگی کہ یہ کوئی ڈیولپمنٹ پرپز کا لون نہیں ہے, یہ بالکل اسی پرپز کا لون ہے جس کے لیے ہم آئی ایم ایف کے پاس جایا کرتے ہیں کہ فورن ایکسچینج کو ریزرو مینٹین رکھنا ہوگا ہمیں. وہی یہ اس کا آبجیکٹیو بن رہا ہے کہ ہمیں ٹریڈ بیلنس جو ہے اس کو مینٹین رکھنے کے لیے چائنیز کرنسی میں ہم لون لیں گے چائنیز انویسٹر سے, اور پھر وہ چائنیز ہی کو پے کر دیں گے 5% ریٹ آف انٹرسٹ پر.
بہت دلچسپ اور پیچیدہ. لیکن ہم چلتے ہیں دبئی, جہاں سے پاکستان بزنس کاؤنسل کے صدر اقبال داؤد ہمارے ساتھ ہیں. داؤد صاحب, آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت ہم لوگ رفتہ رفتہ ویسٹرن کرنسی سے ہٹ کر چینی کرنسی کی طرف جا رہے ہیں. آپ کے خیال میں یہ جو طریقہ کار ہے پینڈا بانڈز کا اجرا, یہ کس حد تک سرمایہ کاری کو بڑھائے گا پاکستان کے اندر؟
میں تو اسے بہت پوزیٹیولی دیکھتا ہوں, اور میرا خیال ہے کہ اس کا بہت اچھا امپیکٹ آئے گا. پاکستان کو پیسوں کی ضرورت ہے, لیکن میری رائے یہ ہے کہ شاید یہ جو پاکستان اور چائنا کے جو انفراسٹرکچر کنسٹرکشن سی پیک کے حوالے سے ہو رہی ہے, وہاں انویسٹمنٹ کرنے کا ان کا مین مقصد ہے اس بانڈ کا. لیکن جیسا کہ اور صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں, بیلنس آف پیمنٹ بہتر کرنے کے لیے ہے, تو اس صورت میں بھی میں اسے بہت بہتر سمجھتا ہوں, کیونکہ آئی ایم ایف یا ورلڈ بینک کی لون سے میری رائے میں تو یہ بہتر ہی ہوگا. اور ڈالر کی بجائے دوسری کرنسیوں میں جانا ایک مجھے تو مثبت اقدام نظر آتا ہے.
ڈاکٹر ایوب, آپ جانتے ہیں کہ اس وقت پاکستان آئی ایم ایف کی طرف بھی جا رہا ہے تاکہ ان سے لون لیا جائے. مغربی دنیا کے لیے اور امریکہ کے لیے خاص طور پہ, آپ کے خیال میں یہ کتنی ایک کڑوی گولی ہوگی کہ پاکستان جو ہے وہ پینڈا بانڈز کا اجرا کر رہا ہے؟
نہیں, میرا خیال ہے کڑوی گولی نہیں ہوگی ان کے لیے, کہ اس لیے کہ اس میں بڑا کلیئر ایک چیز ہے کہ جو آئی ایم ایف والا لون ہوتا ہے وہ اس کے مقابلے میں کم ایکسپینسو ہوتا ہے, وہ اس کو مطلب ہے اس سے کمپیئر نہیں کر سکتے. دوسری چیز یہ کہ یہ جس کرنسی میں لیا جا رہا ہے تو بیسیکلی یہ چائنیز ہی کی جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے جو ہم امپورٹ کر رہے ہیں اس کی ری پیمنٹ کے لیے یہ یوز ہوگا. اور اس میں دوسری دیکھیں کہ جو خاص بات یہ ہے کہ ابھی جس طرح داؤد صاحب کہہ رہے تھے کہ بیسیکلی پاکستان کو شدید ضرورت ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ہمیں اپنے فورن ایکسچینج کو بلڈ کرنا ہے, اور پاکستان کو ایک جو کرائسس کی سچویشن ہے پاکستان اس سے نکلنا چاہ رہا ہے. اس میں آپ دیکھیں کہ یو اے ای سے ایگریمنٹ ہوا ہے, اس سے پہلے سعودی گورنمنٹ سے ہوا ہے, چائنیز سے بھی $3 billion کا ہو چکا ہے, اور نیکسٹ ویک میں ایکسپیکٹڈ ہے کہ قطر بھی پرائم منسٹر صاحب کا وزٹ ہے, وہاں سے بھی اسی طرح کی شارٹ ٹرم ارینجمنٹ ہو جائے گا. اس میں جو خاص بات یہ ہے کہ یہ چیز بالکل کلیئر ہے کہ یہ جتنے بھی لونز آ رہے ہیں یا جتنے بھی پاکستان میں انفلو ہو رہے ہیں فنڈ, ان کا کسی بھی صورت میں انویسٹمنٹ سے تعلق نہیں ہے, ان کا کسی بھی یہ ایف ڈی آئی کا حصہ نہیں ہے, یہ ایون سی پیک میں بھی یوز نہیں ہوں گے, یہ صرف لیکویڈیٹی مینیج کرنے کے لیے ہیں جو پاکستان کا امیڈیٹ کرائسس ہے. میرا خیال ہے گورنمنٹ نے اسٹریٹجی کچھ اس طرح کی بنائی ہے کہ ابھی جو ہے ہم جو لکویڈیٹی کرائسس ہے اس کو کسی طرح مینیج کر لیں, بعد میں پالیسیز بنائی جائیں گی میڈیم ٹرم اور لانگ ٹرم جس میں ڈیولپمنٹ پلان شامل ہوں گے. اس کا ڈیولپمنٹ سے کوئی تعلق نہیں. اس میں جو مجھے جو چیز خدشہ نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ ابھی تک جو ہماری توجہ ہے وہ ڈیولپمنٹ یا سسٹینیبلٹی کی طرف نہیں گئی. ہم ابھی لکویڈیٹی کرائسس کو مینیج کر رہے ہیں. چائنیز کے لیے میں سمجھتا ہوں اس لحاظ سے بینیفیشل ہے کہ چائنا کے پاس جو ان کے بینکس ہیں ان میں سرپلس فنڈز موجود ہیں اور وہ اس کو بہرحال انویسٹ کرنا چاہتے ہیں, لیکن اس میں ایک خاص چیز یہ ہوگی وہ انویسٹ تو کرنا چاہتے ہیں لیکن چائنیز میں جو انڈیویجول انویسٹرز ہوتے ہیں وہ اس طرح سے نہیں ہیں جس طرح سے ہم سمجھتے ہیں کہ جس طرح ویسٹرن کنٹریز میں ہوتے ہیں. جو چائنیز انویسٹمنٹ کا جو میکینزم ہے وہ بیسیکلی ایک ٹرانسفارمیشن کی ان کی ایک ریجیم ہے. ابھی جو بزنسز ہیں وہ الٹیمیٹلی وہ گورنمنٹ اونڈ ہی ہوتے ہیں, مطلب ڈائریکٹلی نہیں ہوتے لیکن انڈائریکٹلی وہ گورنمنٹ کی آنرشپ میں چلے جاتے ہیں. تو جو انڈیویجول انویسٹر ہوتے ہیں وہ اس طرح نہیں جیسے پاکستان میں انویسٹرز ہوتے ہیں یا ویسٹرن کنٹریز میں انویسٹرز ہوتے ہیں, وہ انسٹیٹیوشنز ہیں بیسیکلی, ان میں ڈیسیجن میکر انڈیویجولز ہوتے ہیں, وہ یہ بانڈز خریدیں گے لیکن اس میں بہرحال ان کی گورنمنٹ پالیسی جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کرے گی.
اچھا ہم آتے ہیں سرمایہ کاری کی طرف اور سرمایہ کاری کے بڑھاوے کی طرف. داؤد صاحب آپ بتائیں سرمایہ کاری کی صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے سرکار نے جو اس وقت انٹرسٹ ریٹس بڑھائے ہوئے ہیں آپ کے خیال میں یہ کتنے سود مند ہیں؟ کیونکہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس وقت پاکستان میں اگر آپ نے سرمایہ کاری کی کیش میں خاص طور پہ تو سب سے زیادہ منافع پاکستان سے ہی مل سکتا ہے. آپ کی کیا رائے ہے اس سلسلے میں؟
نہیں, یہ بات آپ کی بالکل درست ہے. جتنا بہترین ریٹرن پاکستان میں ہے اس وقت لوگوں کو اور کہیں نظر نہیں آتا. لیکن جہاں تک دوسرا تعلق ہے کہ کس قسم کے حالات ہیں, تو موجودہ حکومت جو ہے وہ پوری کوشش کر کے حالات پہ اپنی گرفت کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور مسئلے مسائل بھی بہت ہیں, لیکن میرا خیال ہے تھوڑا وقت لگے گا انہیں رائزنگ سیٹ کو کنٹرول کرنے میں. لیکن ان لانگ ٹرم جو ہے میں پاکستان میں انویسٹمنٹ کو بہترین انویسٹمنٹ سمجھتا ہوں اور بے انتہا اپورچونیٹیز ہیں. صرف ابھی تھوڑی افراتفری اور کچھ عجیب و غریب قسم کے حالات ہیں جسے ایک بے چینی اور بے چینی پائی جاتی ہے. اگر یہ تھوڑی مہینے دو مہینے چھ مہینے میں موجودہ حکومت اگر اس کا سدے باب کرنے میں کامیاب ہوتی ہے تو اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہے. کل کو یہ اگر تھوڑا انٹرسٹ ریٹ کم بھی کریں گے نا تو بھی لوگ پاکستان کی طرف مائل ہوں گے, لیکن ابھی کیفیت تھوڑی سی بے چینی کی ہے جو امید ہے کہ بہت جلد یہ لوگ قابو پا لیں گے.
جی آپ ہمارے ساتھ رہیں, ہم ایک کالر کو لیتے ہیں اسی موضوع پہ, اٹک چلتے ہیں جہاں سے غلام خان کچھ کہنا چاہتے ہیں. جی جناب بات کیجیے.
جی السلام علیکم میڈم.
وعلیکم السلام.
اب یہ ہے کہ یہ سارا جو سلسلہ چل رہا ہے حکومت کا باہر کے جو ممالک ہیں ان پہ ہی بھروسہ کیا جا رہا ہے کسی نہ کسی شکل میں. اپنی پبلک سے پوچھ لیں کہ کیا وہ اتنی ترقی چاہتے ہیں یا کیا وہ اس قابل ہیں کہ وہ اپنے ملک کو اس طرح سنبھال سکیں کہ یعنی وہ پروڈکٹیو سٹنری ہو جائے, اچھی تعلیم ہو جائے تاکہ وہ ڈیم, ہمارے پاس انجینئر بھی ہیں مستری بھی ہیں اور اتنی لیبر ہے, ہم خود نہیں ڈیم بناتے, سب کوئی اور بنا کے دے. اب یہی ہے کہ پبلک کو موو کریں کہ کام کریں, سیلف امپلائمنٹ کریں تو ہی کچھ بنے گا, ایسے باہر سے لیتے رہیں گے تو کچھ بھی نہیں بنتا.
بڑا اچھا نقطہ آپ نے اٹھایا. اور داؤد صاحب ہم نے مشرق وسطی میں دیکھا ہے کہ بہت سارے باہر سے لوگ آتے ہیں جو کہ وہاں کاروبار کرتے ہیں, ان کا اپنا کم ہوتا ہے. اس سلسلے میں آپ کیا سمجھتے ہیں, پاکستان کیا مشرق وسطی کا ماڈل فالو کر رہا ہے؟
پاکستان کو فالو کرنے کی کوشش تو بے شک کر رہا ہوگا, لیکن پاکستانی جو نان ریزیڈنٹ ہیں جو ابروڈ ہیں, چاہے وہ دبئی میں ہو چاہے امریکہ میں ہو, ان میں بھی بہت اچھے بگ شاٹ سسٹم کے ڈیولپ ہو چکے ہیں اور ان کا انکلائنیشن یقینی طور پر اپنے ملک میں ہوگا, اور مزید یہ کہ وہاں انویسٹمنٹ کا ریٹرن بھی بہتر ہو. تو پاکستان میں اسکوپ بہت ہے, اور پاکستان اگر صرف اسی ایک سیگمنٹ کو پراپرلی ایڈریس کر لے, ابھی تھوڑی سی مس کنسیپشن اور پراپرٹی کے حوالے سے اور دیگر حوالوں سے کچھ ایسی پیچیدگیاں اور غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں کہ جس کا تھوڑا علاج کرنے کی ضرورت ہے. اگر موجودہ حکومت اس کو پراپر ایڈریس کر لے اور یہ ڈیفرینشیٹ کر لے کہ پاکستان سے پیسے باہر کون لے جا کے انویسٹ کرتا ہے اور پاکستانی ریزیڈنٹ ابروڈ پاکستان میں کیا وہ کر سکتے ہیں. تو پاکستان کے لیے یہ ایک سیگمنٹ ہی بہت ہی صحت مند اور بہت ہی طاقتور ثابت ہوگا اور بہت سی مسائل کا حل کر سکے گا اور بڑی انویسٹمنٹ میں مجھے یقین ہے کہ یہاں سے منتقل ہوگی اور بہت بڑے بڑے انویسٹر آئیں گے. میں صرف یہ دیکھتا ہوں کہ جب بھی نئی حکومت آتی ہے تو تھوڑی سی افراتفری تھوڑی سی کنٹرول کرنے میں جو دیر ہے وہ ایک انٹرمیڈیٹری پیریڈ ہے جس کا بھی حکومت شکار ہے اور میں پورا یقین سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ جلد ہی قابو پا لیں گے.
جی بہت شکریہ داؤد صاحب جو دبئی میں ہیں اور پاکستان بزنس کاؤنسل کے صدر ہیں. ڈاکٹر ایوب آپ ہمارے ساتھ رہیں, اس وقت ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں.
ریڈیو پروگرام صدائے جہاں نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ہے. یہ پروگرام سنتے رہیے اور اس بارے میں اپنی آراء تجاویز اور سوالات کے لیے ہم سے رابطہ کیجیے facebook.com/sejradio یا پھر facebook.com/radionewsnetwork.
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور معاشیات پہ اور معیشت پر ہمارا موضوع جاری ہے. جیسا کہ آپ لوگوں نے خبروں میں سنا ہوگا کہ پاکستانی سرکار نے کالے دھن کو سفید کرنے کی کوشش میں کوئی 172 لوگوں کو ملک چھوڑنے سے روکا ہے, یعنی کہ انہیں ایگزٹ کنٹرول لسٹ پر ڈالا گیا ہے. اس حوالے سے ہم عنقریب ڈاکٹر عطا محمد کی طرف بھی جائیں گے. یہ پیرس میں ہوتے ہیں اور کمیونیکیشنز پڑھاتے ہیں پیرس یونیورسٹی میں, لیکن ہمارے ساتھ ڈاکٹر ایوب مہر اس وقت موجود ہیں. آئیے اس اگلے موضوع کے حوالے سے آپ لوگوں کو ایک رپورٹ سناتے ہیں. پیش کر رہے ہیں عاصم رانا.
منی لانڈرنگ اور جعلی بینک اکاؤنٹ اسکینڈل میں حکومت نے بیانات کے بعد عملی اقدامات شروع کرتے ہوئے کیس میں ملوث افراد کے گرد گھیرا مزید تنگ کر دیا اور ای سی ایل میں شامل افراد کے ناموں کی فہرست بھی جاری کر دی. فہرست میں پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری کا نام 24 نمبر پر, چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا نام 27 نمبر, فریال تالپور کا نام 36 اور پراپرٹی ٹائکون بحریہ ٹاؤن کے مالک ملک ریاض کا نام 72 نمبر پہ شامل ہے. وزیر اعلی سندھ مراد علی شاہ اور سابق وزیر اعلی سندھ قائم علی شاہ کا نام بھی ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں شامل ہے. لسٹ میں صوبائی وزراء, سندھ بینک کے سربراہ اور دیگر بینکوں کے اعلیٰ حکام شامل ہیں. عبد الغنی مجید سمیت اومنی گروپ کے 10 بشمول نازلی مجید, نمر مجید اور محمد عارف خان بھی بیرون ملک نہیں جا سکیں گے. بحریہ ٹاؤن کے مالک ملک ریاض کے داماد زین ملک, ایڈیشنل سیکرٹری فائنانس ناصر احمد شیخ, سیکرٹری انڈسٹریز ضمیر حیدر, قائم مقام چیئرمین ایس سی سی پی طاہر محمود بھی باہر نہیں جا سکیں گے. گزشتہ روز وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا تھا کہ جعلی اکاؤنٹس کیس میں جی آئی ٹی کے نام سے 172 لوگوں کے نام ای سی ایل میں ڈالے جائیں گے. جو لوگ کہتے تھے وہ جی آئی ٹی کو سنجیدہ نہیں لیتے اب سنجیدہ لیں گے. وفاقی وزیر قانون فروغ نسیم نے اس کیس کے حوالے سے کہا کہ ملزمان کو سنے بغیر ان کا نام ای سی ایل میں ڈالا جا سکتا ہے. وزارت داخلہ اور ایف آئی اے جی آئی ٹی میں شامل افراد کی لسٹ سپریم کورٹ میں پیش کریں گے. احتساب کا عمل اسی طرح چلنا چاہیے. جی آئی ٹی رپورٹ منظر عام پر آنے سے کیس پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. ملزمان کو اپنا دفاع پیش کرنے کا پورا پورا حق ہے.
منسٹری آف انٹیریئر والے ایف آئی اے والے سپریم کورٹ میں بھی یہ لسٹ پیش کریں گے. سپریم کورٹ نے تو یہ سب کو اب کاپیاں دی ہیں, 4-5 جو وہاں فریقین تھے جو ایکچوئل جن کے خلاف تھے یہ معاملات, اٹارنی جنرل کو بھی اور دوسری جگہ یہ کاپیاں دی ہیں ساری. تو یہ میڈیا آزاد ہے کیونکہ خبر اتنی بڑی ہے تو یہ اس طرح باہر تو آنی ہے کبھی نہ کبھی, لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ صرف جی آئی ٹی کی رپورٹ سامنے آنے سے کوئی چیز کمپرومائز ہوگی.
منی لانڈرنگ کیس 2015 میں پہلی دفعہ اسٹیٹ بینک کی جانب سے اٹھایا گیا. اسٹیٹ بینک کی جانب سے ایف آئی اے کو مشکوک ترسیلات کی رپورٹ بھیجی گئی جس کے بعد اومنی گروپ کا نام سامنے آیا اور پتہ چلا کہ تمام اکاؤنٹس 2013 سے 2015 کے دوران 6-10 مہینوں کے لیے کھولے گئے جن کے ذریعے منی لانڈرنگ کی گئی, اور دستیاب دستاویزات کے مطابق منی لانڈرنگ کی رقم 35 روپے ہے. 5 کو سپریم کورٹ نے اسکینڈل کی تحقیقات کے لیے مشترکہ تحقیقاتی ٹیم تشکیل دی جو اپنی رپورٹ سپریم کورٹ میں پیش کر چکی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ اتنی جھوٹی اور جعلی جے آئی ٹی رپورٹ دنیا میں کہیں نہیں دیکھی۔ اس جھوٹی اور جعلی رپورٹ کا مقصد سیاسی انجینئرنگ تھا۔ الیکشن کے دوران بھی کہا تھا کہ یہ لوگ کٹ پتلی حکومت بنانا چاہتے ہیں۔
اتنا ون سائیڈڈ بائس، کوئی انویسٹیگیشن رپورٹ تو نہیں تھا، انکریمینیشن رپورٹ تھا جس کا ایک سیاسی مقصد تھا۔ وہ سیاسی مقصد پولیٹیکل انجینئرنگ کا ایک مقصد ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی کا سینئر لیڈرشپ اور ہمارا جو الیکٹڈ ممبرز ہیں ان کو بھی نشانہ بنا رہے ہیں، لیکن اس کنسپریسی کو ہم ناکام بنائیں گے۔
آصف علی زرداری نے کہا کہ ہماری قیادت کو نہ کوئی ڈرا سکتا ہے اور نہ ہی جھکا سکتا ہے۔
نہ آپ کو، نہ آپ کی قیادت کو، نہ آپ کی لیڈرشپ کو، نہ آپ کے ورکروں کو کوئی ڈرا سکتا ہے، نہ ان کو کوئی جھکا سکتا ہے۔
آصف زرداری کی صاحبزادی بختاور بھٹو زرداری نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہا کہ ایک منتخب شدہ حکومت نے میرے والد، بھائی اور پھپھی کا نام ECL میں شامل کر دیا، ہمارے خلاف یہ ہتھ کنڈے نہیں چلیں گے۔ سینیٹر شیری رحمان نے کہا کہ پیپلز پارٹی اس طرح کی سازش اور میڈیا ٹرائل سے نہیں ڈرتی۔ بلاول بھٹو کا نام ECL میں ڈال کر تحریک انتقام نے اپنا اصل چہرہ دکھا دیا۔ آصف علی زرداری کبھی عدالتوں اور جیلوں سے نہیں بھاگے۔ علی رانا، اردو VOA، اسلام آباد۔
اور ہم ڈاکٹر عطا محمد سے ابتدا کرتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے بتایا، یہ کمیونیکیشنز پڑھاتے ہیں پیرس یونیورسٹی میں۔ ڈاکٹر عطا، یہ بتائیے، جو ہمارے پاس رپورٹس ہیں اس کے مطابق زرداری گروپ، بحریہ ٹاؤن اور اومنی گروپ کا ایک قریبی واسطہ ہے، اور بقول رپورٹس کے جی آئی ٹی نے جو تحقیقات کی ہیں اس کے مطابق ان گروپس نے کوئی 42 بلین روپیز کی منی لانڈرنگ کی ہے۔ آپ بتائیے کہ یہ جو ایف اے ٹی ایف ہے، عالمی مالیاتی فنڈ ہے، انہوں نے کس حد تک پاکستانی سرکار پر پریشر ڈالا تھا کہ ان لوگوں کو پکڑیں؟
دیکھیں، یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے پاکستان جیسے کنٹری میں، جیسے آپ نے بتایا کہ 42 بلین کا یہ فراڈ سامنے آ رہا ہے۔ میں تو اس چیز کے اوپر حیران ہوں کہ ایک پولیٹیکل فورس، ایک پولیٹیکل پارٹی اور ایک بہت بڑے صوبے میں ان کی حکومت بالکل مل کے اس قدر لوٹ مال میں شامل رہے ہیں، اور اب اس قدر بے شرمی اور ڈھٹائی کے ساتھ اس کو پولیٹیکل انجینئرنگ کا نام دیا جا رہا ہے اور اس کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا نام دیا جا رہا ہے۔ یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ایک سمٹ بینک جو ہے، جو آپ کو 25% سے زیادہ لون نہیں دے سکتا، اور وہ اومنی گروپ کو 53 بلین کا لون دے رہا ہے، اور اس کے اوپر نہ تو اسٹیٹ بینک کی طرف سے کوئی ایکشن لیا گیا ہے، نہ نیشنل بینک کی طرف سے کوئی ایکشن لیا گیا، اور نہ سندھ گورنمنٹ کی طرف سے۔ تو یہ کس طرح سے یہ کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل انجینئرنگ ہے، یہ ایسی بات ہے؟ آپ بتائیں، آپ ایک پلین کے اوپر ٹریول کر رہے ہیں، اور پلین کی ملکیت جو ہے وہ اومنی گروپ کی، اور آپ اس کے اوپر پوری فیملی سمیت ٹریول کرتے جا رہے ہیں، 80 ایئر سے زیادہ آپ کے ٹرپس ہیں اس کے اوپر، اور آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ یہ پولیٹیکل انجینئرنگ ہے۔ دس از سچ این انفارچونیٹ، شاید ہی دنیا میں کوئی ایسی جگہ یا ملک ہوگا کہ جہاں پہ یہ ساری سچویشن ہوگی۔ تو اس میں انفیئر کیا ہے؟ اگر ECL پہ نام آیا تو آپ کے جو سامنے سارے کرتوت سامنے آ گئے ہیں۔ اب میرا خیال ہے کہ یہ جن لوگوں نے رپورٹ پڑھی ہے، میں نے یہ ساری رپورٹ پڑھی ہے، میں نے ساری دیکھی ہیں، اومنی گروپ کی 6 کمپنیاں تھیں، اینڈ ناؤ دے ہیو مور دین 83 کمپنی، اور وہ ساری بنی ہیں 2008 سے 2013 تک۔ تو یہ سب کچھ کیسے اتنی جلدی ہو گیا؟ دس از وائی ایف اے ٹی ایف دے پٹ پاکستان ان گرے لسٹ اینڈ دین دے آر گوئنگ فار دی بلیک لسٹ۔ یہ میرا خیال ہے، شہزاد اکبر صاحب نے بتایا بھی ہے، یہ وہ سچویشنز ہیں، کیونکہ جتنے بھی اکاؤنٹس ہیں یہ پاکستان سے آپریٹ ہونے کے بعد، جتنے بھی منی لانڈرنگ کا یہ پیسہ ہے، یہ باہر گھمایا گیا، باہر چلا گیا۔ اور اس میں جو انہوں نے لیئرنگ کی ایکسپلینیشن بتائی ہے کہ جیسے 1 سے لے کے 41 اکاؤنٹ تک یہ لیئرنگ کی گئی ہے تاکہ اوریجنیٹ اس کا بالکل ختم کیا جائے، یہ وہ چیزیں ہیں۔ آئی تھنک مور دین 53 اکاؤنٹس، اینڈ دے سیڈ ویری کلیئرلی کہ یہ تو ٹپ آف دی آئس برگ ہے۔ اب آئس برگ کتنا بڑا ہوگا؟ یہ وہ ساری سچویشن ہے جس کی وجہ سے پاکستان انٹرنیشنلی بزنس میں، پاکستان انٹرنیشنل کمیونٹی میں کیوں منی لانڈرنگ کے لسٹ میں سب سے ٹاپ پہ جا رہا ہے، پاکستان کو اتنے زیادہ کرائسس کا فیس کرنے پڑتے ہیں، یہ وہ ساری ہیں۔ کہ پوری آپ کی صوبائی گورنمنٹ اس میں انوالو ہے، سارے جو ٹھیکے دار ہیں، وہ جو ٹھیکے لے رہے ہیں، کتنے بھی ہیں، وہ سارے کک بیک جو ہے وہ ان اکاؤنٹس میں جا رہے ہیں۔ آپ بتائیں، پیپلز پارٹی والے بتائیں، ان کی لیڈرشپ بتائے کہ آپ اس اکاؤنٹ سے کیسے پیسے لیتے رہے ہیں، مور دین ارب سے زیادہ آپ پیسے نکلوا رہے ہیں اکاؤنٹ سے۔
ڈاکٹر ایوب مہر، یہ بتائیے، جب بھی کوئی سرکار اتنی تیزی سے کام کرتی ہے، اور جس طرح سے نواز شریف کو جیل بھیجا گیا، اب غالباً آصف زرداری کو جیل بھیجنے کی تیاری کی جا رہی ہے، ہم نے دیکھا کہ اس کی وجہ سے کچھ اثر بھی منفی ہوتا ہے. اسٹاک مارکیٹ کے حوالے سے بتائیے کہ اس کی وجہ سے آپ کے خیال میں استحکام پر کیا اثر پڑا ہے؟
دیکھیں, دو بڑے واضح طور پہ امیجیٹ افیکٹ ہے یہ, میں اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ کرپٹ پریکٹسز جو ہیں ان کو ختم ہونا چاہیے, ایف اے ٹی ایف کی جو بھی ریکوائرمنٹ ہے ہمیں میٹ کرنی چاہیے, اس میں کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی, وہ کرنی چاہیے. لیکن جو لسٹ آئی ہے اس کے بعد جو دو چیزیں سامنے آئیں ان میں ایک چیز یہ تھی کہ اس لسٹ میں جو زیادہ امفیسس کیا گیا ہے وہ پولیٹیشنس پہ زیادہ توجہ دی گئی ہے, اس کنسنٹریشن ان کی طرف ہے, جبکہ سمجھا یہ جا رہا تھا کہ یہ جو لسٹ ہے اور جو کرپٹ پریکٹسز ہیں اس میں بیوروکریٹس اور بزنس کمیونٹی اور دوسرے جو سرکلز ہیں وہاں سے بھی ایکسپیکٹڈ تھا, ایون جو ٹیررسٹ گروپس ہیں ان کے بھی نام آئیں گے, ان کی ٹرانزیکشن کیسے ہوتی ہیں, بزنس کمیونٹی کے بھی کچھ لوگ ہوں گے, بیوروکریٹس کے نام بہت سارے پبلکلی آ چکے تھے لیکن اس لسٹ میں ان کا ذکر نہیں آیا. یہ لسٹ جو ہے فوکس کر رہی تھی پولیٹیشنس پر. اس کے باوجود آج اسٹاک مارکیٹ کا جو ریئیکشن سامنے آیا اس میں ایکسپیکٹ لوگ یہ کر رہے تھے تین چار دن سے کہ جب یو اے ای کا پیکج کی بات ہوئی ہے, پھر چائنیز پہ کے پانڈا بانڈ کی بات ہو گئی ہے, انفلو آف فورن ایکسچینج پاکستان کی طرف موبلائز ہو رہا ہے, تو اسٹاک ایکسچینج جو ہے اسٹاک مارکیٹ اس کا پازیٹیو ریئیکشن شو کرے گی. لیکن سرپرائزنگلی آج اسٹاک مارکیٹ کا جو ریئیکشن تھا وہ نیگیٹو گیا ہے. آج پہلا دن تھا ٹریڈنگ کا اس نیوز کے بعد, تو دیکھنے میں یہ آیا کہ اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ 687 پوائنٹ جو تھا وہ اس میں ڈکلائن آ گیا اور وہ 37,100 کے قریب پہنچ گئی تھی. یہ پہلا ریئیکشن تھا جو اسٹاک مارکیٹ کا آیا تھا. تو اس میں جو ہم پریکاشن لینے چاہیے تھے, بیسیکلی ابھی آپ سے ایک کالر بھی سوال کر رہے تھے کہ انڈوجینس انویسٹمنٹ ہونی چاہیے, ہمیں فورن ایکسچینج پہ ڈیپینڈ نہیں کرنا چاہیے, تو اس میں اس صورت حال میں جو اس طرح کی پولیٹیکل جو انسٹیبلٹی کریٹ ہوگی اس سے پھر لوکل انویسٹمنٹ زیادہ مشکل ہو جائے گی, انڈیجنس انویسٹمنٹ پرابلم میں آ جائے گی. جو دبئی کا ماڈل تھا کہ فارنرز آئیں گے, میں اس سے تھوڑا سا آگے جا رہا ہوں, جو احمد داؤد صاحب نے بھی انڈیکیٹ کیا تھا, اگر میں یہاں پہ ایگزامپل کوٹ کروں گا کہ انڈیا میں جو 91 کے بعد جو ریٹ آف گروتھ 7% پہ گیا تھا اور ریولیوشن آیا تھا, اس میں جو ٹوٹل ان کی ایف ڈی آئی آ رہی ہے 7-8 سال میں, اس میں مور دین 50% حیران کن بات یہ ہے کہ صرف دو کنٹری سے آ رہی تھی, ایک سنگاپور اور ایک ماریشیس, وہ کوئی ویسٹرن کنٹری سے نہیں آ رہی تھی, چائنا سے نہیں آ رہی تھی. جب اس کو ایکسپلور کیا گیا تو پتا لگا کہ ماریشیس اور سنگاپور سے بیسیکلی ایکسپیٹریٹ انڈینز تھے جو انڈیا میں انویسٹ کر رہے تھے. یہی ماڈل پاکستان فالو کر سکتا ہے, اڈاپٹ کر سکتا ہے, بہت سارے پاکستانی ایسے ہیں جو ابراڈ ہیں اور پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہیں گے, لیکن آبویسلی جو اس کے لیے بنیادی شرط ہے وہ یہ ہے کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہونی چاہیے.
بالکل,
جبکہ آج یہ ڈسٹیبلٹی شو ہوئی ہے.
بہت شکریہ ڈاکٹر ایوب مہر, آپ ہیں چیف اکانومسٹ امپلائیز فیڈریشن آف پاکستان اکنامک کاؤنسل میں. ہم چاہیں گے کہ ڈاکٹر عطا محمد ہمارے ساتھ رہیں, اس لیے کہ اس وقت ہمارے ساتھ سینئر صحافی عاجز جمالی ہیں جنہوں نے ہمیں کراچی سے جوائن کیا ہے, لیکن اسی موضوع پر ہم کچھ کالز بھی لیتے ہیں. لیاقت الملک دیر سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی جناب, بات کیجیے.
لیکن یہ نفیسہ بی بی, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو حکومت نے احتساب کا عمل شروع کیا ہے, یہ 20 کروڑ عوام کا جنون مطالبہ ہے, اور ہر برسر اقتدار پارٹی نے آ کر اسے اپنے منشور کا حصہ بھی بنایا تھا, لیکن بدقسمتی سے وہ پھر ان کے عیش عشرت ہو جاتی ہے اور وہ معاملہ چلا جاتا ہے. آئین میں آرٹیکل 3 کا اگر آپ اور مطالعہ کریں اور دیکھیں تو یہی لوگ جو کرپشن کرتے ہیں, غریب عوام کا پیسہ کھاتے ہیں, خون پسینے کا پیسہ کھاتے ہیں, باہر سے پیسہ لایا جاتا ہے یا ترقیاتی کاموں کے لیے, اور وہ اربوں کی صورت میں وہ کک بیکس بھی ہو جاتی ہے اور باہر بھی منی لانڈرنگ بھی ہوتی ہے, تو آرٹیکل 6 اس پر لاگو ہوتا ہے. تو سب سے پہلے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر عمران خان صاحب نے یہ عمل شروع کیا تو اس کے گرد جو جتنے چور ہیں ان کو پکڑے, آرٹیکل 3 کے چلائے, اور پھر اس کے بعد آرٹیکل 6 میں جو اس کی سزا ہے وہ ان کو دے. اور زرداری اور نواز شریف جی سارے لوگوں نے پیسے مارے ہیں, پیسے لوگوں کی کائیں ہیں, بولنا چاہیے. لیکن عمران
جی بہت شکریہ. نظر گل نے کال کیا ہے اور اگزئی ایجنسی سے.
السلام علیکم. جی میں نظر گل بات کر رہا ہوں.
جی جی بات کیجیے.
جو پاکستان میں جو سب سے بڑا چور ہے وہ عمران خان ہے, یہ بے گناہ لوگوں کو پکڑتے ہیں. نواز شریف نے پاکستان کو ترقی دی ہے اور اس نے بےگناہ کو پکڑا ہے.
اچھا خیر یہ تو پھر ایک سیاسی گفتگو ہو جائے گی, لیکن اس وقت جو ہیں ہم کراچی چلتے ہیں جہاں سے عاجز جمالی ہمارے ساتھ ہیں. عاجز جمالی, آپ کے آنے سے پہلے ہمارے ساتھ ڈاکٹر ایوب مہر تھے. ان کا یہ خیال تھا کہ جو لسٹ ہے جو اس وقت 172 لوگوں کی جس کا اجرا پی ٹی آئی سرکار نے کیا ہے, اس میں بیشتر سیاستدان ہیں. آپ کے خیال میں تاثر کیا پڑ رہا ہے اس وقت پاکستان کے اندر کہ کیا سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے یا واقعی پیسہ واپس لینے کی کوشش کی جا رہی ہے؟
دیکھیں اس لسٹ میں جو 172 نام ہیں ان میں زیادہ تعداد سیاستدانوں کی نہیں ہے, کم تعداد سیاستدانوں کی ہے, لیکن اس میں 3-4 کیٹیگریز کے لوگ ہیں جو سیاست سے کنیکٹڈ ضرور ہیں. مثلا ٹھیکیداروں کی ایک بڑی تعداد ہے جو کنسٹرکشن کمپنیز ہیں, جو تعمیراتی کام کرتے ہیں, وہ ٹھیکیدار جن کو ٹھیکے دیے گئے مختلف اوقات میں ان کے نام بھی ہیں اس میں. اس کے علاوہ ریٹائرڈ اور موجودہ بیوروکریٹس کے نام ہیں, مختلف سرکاری محکموں کے افسران کی ایک بڑی تعداد ہے جو ریونیو ڈپارٹمنٹ, لینڈ ڈپارٹمنٹ, اس طرح بینکرز کی ایک اچھی خاصی تعداد ہے. جیسے آپ کو پتا ہے کہ نیشنل بینک کے سابق صدر علی رضا کا بھی نام ہے, اس طرح سندھ بینک کے ہیں اور دیگر بینکوں کے جو افسران ہیں سابقہ اور موجودہ ان کے نام بھی ہیں, اس طرح سیاست دانوں کے نام بھی ہیں. تو یہ سارے الگ الگ کیٹیگریز کے لوگ ہیں. جو سیاست دان ہیں ان کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے یا موجودہ حکومت سے ہے. آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری اور پریال ٹالپٹ سمیت ایم پی ایز اور منسٹر, وزیر اعلیٰ سندھ, ان سب کے نام موجود ہیں اس میں. لیکن یہ ایک سال یا دو سال کی کہانی نہیں, اس میں برسوں کی کہانی ہے. احتساب کی وہ کہانی ہے جو برسوں تک چلی آ رہی ہے اور برسوں سے چلی جا رہی ہے, ختم ہی نہیں ہو رہی. آپ کو یاد ہوگا کہ 2007 میں اس طرح کی کہانیاں چلی تھی جب میاں نواز شریف اور بینظیر بھٹو کے درمیان اختلافات تھے, تو بینظیر بھٹو کی پیپلز پارٹی کو احتساب کے نام پہ نشانہ بنایا گیا تھا. اس کے بعد 2008 میں جب آصف علی زرداری کی حکومت آئی تو نواز شریف اس کے خلاف تھے. پھر 2013 میں جب نواز شریف کی دوبارہ حکومت آئی تو آصف زرداری اس کے خلاف تھا. اس طرح مجھے تو پتہ نہیں کیوں میں نے وہ 2007 کو بھی رپورٹ کیا ہے, اس طرح کا ہی منظرنامہ نظر آ رہا ہے. لیکن سیاستدان اس بار نشانہ بن رہے ہیں, جس طرح آصف زرداری اور نواز شریف کو ماضی میں ایک دوسرے کے خلاف استعمال کیا گیا, مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ اس بار عمران خان کو ان دونوں کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے. اور کچھ وقت لگے گا, یہ احتساب چلے گا, لوگ گرفتار ہوں گے, جیلوں میں جائیں گے, پھر خدا جانے کہ جو عمران خان کی موجودہ حکومت ہے اس کا کیا فیوچر ہے, کتنا عرصہ چلے گی یہ ہم نہیں جانتے. لیکن احتساب صرف یہ سیاست دان اور سیاست سے کنیکٹڈ لوگوں کا ہو رہا ہے, جبکہ سابق ججز کا کوئی احتساب نہیں ہو رہا, سابق جرنیلوں کا کوئی احتساب نہیں ہو رہا. اسی احتساب کی لسٹ میں سابق آرمی چیف اور صدر جنرل پرویز مشرف بھی ہیں. آج یہ خبر چھپی ہے یہاں کے نام اور اردو اخبار میں کہ اس کا کیس کہاں گیا, پرویز مشرف کا جو احتساب اربوں روپے کے احتساب کا ریفرنس ہے اس کے خلاف اسی سیم احتساب کمیشن کے پاس. تو یہ بالکل یہ بات درست ہے کہ یہ پورا احتساب جو کچھ ہو رہا ہے یہ سیاست زدہ احتساب ہے اور اس کے سیاسی موٹیوز ہیں اور سیاسی مقاصد ہیں.
ڈاکٹر عطا محمد, آپ پیرس میں ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ عالمی مالیاتی جو فنڈ ہے وہ بھی اس ایشو کو بہت گہری نظر سے دیکھ رہا ہے. ایف اے ٹی ایف کی طرف سے بھی پاکستان کو کالے دھن کی پشت پناہی کی فہرست میں ڈالا گیا ہے, لیکن جس طرح سے بتایا گیا اگر احتساب یک طرفہ ہے اور ہو رہا ہے, سیاسی بنیادوں پہ ہو رہا ہے, تو پاکستان کو کیا امید ہونی چاہیے کہ ان کو بلیک لسٹ سے نکالا جا سکتا ہے؟
میرے خیال میں پہلی تو یہ بات ٹھیک ہے, اور آپ کے انٹرو میں بڑی زبردست بات بتائی گئی ہے کہ جیسے ایس سی پی کے چیئرمین جو ہیں یا مختلف بینکوں کے جو بیوروکریٹ ہیں یا باقی جو دوسرے بزنس مین ہیں جن میں ٹھیکے دار قسم کے کچھ لوگ تھے, ان ساروں کا نام اس لسٹ میں شامل ہے. تو اس کو کنفیوز نہیں کیا جانا چاہیے. یہ لسٹ اسپیسیفک ٹو دس کیس ہے, یہ کوئی جنرل لسٹ نہیں ہے کہ جس میں سارے لوگوں کا, یہ بات آپ کی ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایف اے ٹی ایف اور آئی ایم ایف کی طرف سے واضح طور پہ کافی دفعہ پاکستان کو بتایا جا چکا ہے جب بھی پاکستان آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں, بیکاز وہ میں پیرس میں تھا تو آئی ایم ایف کا سیٹ اپ زیادہ پیرس میں ہے, تو وہ ان کو بتایا جاتا رہا کہ آپ اپنے خرچے کم کریں, آپ اپنی جو آپ کے اخراجات ہیں, آپ کے جو ٹریولنگس ہیں, آپ کی دوسری چیزیں وہ کم کریں. क्योंकि यहाँ पे इंटरनेशनल कम्युनिटी में, स्पेशली यूरोप में या वेस्टर्न में, कहीं पे वेस्ट में जाते हैं तो चीजें सारी ट्रांसपेरेंट है, आपको नजर आती हैं, आप देखते हैं अकाउंट की इंफॉर्मेशन या आप जितने एक्सपेंस करते हैं, जो आप ट्रिप्स करते हैं, जितने भी आप ट्रैवलिंग करते हैं, वो उन सबके नॉलेज में होती है और लोगों को पता होता है यहाँ पे आप जहाँ ट्रैवल कर रहे हैं कोई चीज परचेज कर रहे हैं। क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक प्रॉपर्टी आप ले लें तो उसका टैक्स अदा ना करें, या आप कोई रेस्टोरेंट खरीद लेते हैं तो फिर आप उसकी सेल्स कुछ छुपा सकें, कुछ कर सकें, तो ये सारी चीजें नजर आती हैं और ये IMF की तरफ से वाज़ है। और बेसिकली पाकिस्तान जो FATF है उनको दो मेन कंसर्न है पाकिस्तान पे, एक तो कुछ कालादम तंजीमें थी जो मुख्तलिफ नाम बदल के उसी तरह वही एक्टिविटी में ऑपरेट कर रही थी जो उनका ज्यादा कंसर्न था, और दूसरा ये मनी लॉन्ड्रिंग का कंसर्न था। आप देखें मुख्तलिफ कंट्री में UK ने इनिशिएटिव लिया, UK ने अननोन प्रॉपर्टी, अनएक्सप्लेन्ड एंड अननोन प्रॉपर्टी के ऊपर लॉ बनाया, उसको इम्प्लीमेंट किया है, बाकी और कंट्री भी काफी सख्त हो गए, उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग को टेररिज्म के साथ अटैच किया और बहुत सारे काम किए गए। अब पाकिस्तान में ये जो मनी लॉन्ड्रिंग का ये सारा सिस्टम आया, ये सारा सिस्टम निकल रहा है, इसमें ये बात ठीक है पॉलिटिशियंस फोर फ्रंट पे हैं, लेकिन आप देखें कि पॉलिटिशियंस एक ऐसी कैटेगरी है जो फोर फ्रंट पे रहते हैं और पॉलिटिशियंस जो है ना वो इस सारे मैकेनिज्म में मेन मशीनरी के तौर पे काम करते हैं। इसमें जजेस, जर्नैल या बाकी सारे लोग हैं वो फोर फ्रंट पे नहीं होते, वो बैकएंड पे होते हैं। हाँ उनका भी होना चाहिए, उनका भी आएगा, लेकिन कम से कम एक सिस्टम तो स्टार्ट होना चाहिए, कहीं ना कहीं से तो शुरू करना है। अगर पॉलिटिशियन से शुरू कर रहे हैं, बाकी उसमें से जो लोग आएंगे उसके साथ साथ जो भी इन्वॉल्व होंगे होते जाएंगे, लेकिन कम से कम ये सिलसिला किसी मंतकी अंजाम तक तो पहुंचना चाहिए। यही पॉलिटिशियंस थे, यही ब्यूरोक्रेसी थी, यही जुडिशरी थी और यही एस्टेब्लिशमेंट थी या फौज थी जो पिछले 10-20 सालों में पीपल्स पार्टी और नून लीग की हुकूमत रही, वो एक पे इल्जाम लगाते रहे, वो दूसरे पे लगाते रहे, ये सारे पोलिटिकल स्लोगन चलते रहे हैं। जब कैसे ये हुकूमत आ जाती है तो दूसरा फिर वो कोई उसके ऊपर काम नहीं करता। मेरे ख्याल में इमरान खान की हुकूमत ने अपने पहले चंद अरसे में, हालांकि उनको कोई इतनी मेजोरिटी भी हासिल नहीं हुई कोलेशन में, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने इन चीजों को सामने लेके आए, लेकिन ऐसी JIT की रिपोर्ट जैसे पनामा में आई, जैसे ये पहली दफा पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसी चीजें पब्लिक की जा रही है, ये पब्लिक आ रही है। और आई थिंक इसमें एक कम्युनिकेशन, स्पेशली सोशल मीडिया का बहुत बड़ा किरदार है। आप अब चीजें छुपा नहीं सकते, JIT की रिपोर्ट अब आपको लेने की जरूरत नहीं, आपको सोशल मीडिया पे उसके सारे कंटेंट मिल जाएंगे, उसकी ओरिजिनल फॉर्म में मिल जाएंगे, आपको PDF मिल जाएंगी, एक नोटिफिकेशन निकलता है अगले दिन सोशल मीडिया पे अवेलेबल हो जाता है, व्हाट्सएप ग्रुप पे अवेलेबल हो जाता है। तो ये एक इंटरनेशनल पावर ऑफ सोशल मीडिया है जिसने सारी चीजें एक्सपोज की है, और मेरे ख्याल में इन चीजों से, इन इकदाम से, ये जो ECL में किया, ये पाकिस्तान को मजबूत करेंगे ग्रे लिस्ट से वापस आने में। अगर पाकिस्तान इनके ऊपर, इनको अगर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल करेगा, अगर PTI सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल करेगी तो PTI के लिए प्रॉब्लम खड़ी होगी और पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम खड़ी होगी, जैसे ब्लैक की तरफ ट्रेवल करेंगे वापस आने के बजाय।
डॉक्टर अता एक मिनट और रुके, शफकत हुसैन जंग से कुछ कहना चाह रहे हैं जी, बात कीजिए।
जी अस्सलाम वालेकुम। जी
वालेकुम सलाम।
मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि हमारे लोग कितना सादा है, कि अभी एक मेरे भाई फरमा रहे थे कि सबसे बड़ा कुरप्ट इमरान खान है, जबकि इतना अरसा से ये शोर चल रहा है कि नवाज शरीफ की इतनी प्रॉपर्टी है इतनी अरबों रुपए की और आसिफ जरदारी की। अच्छा है कि इन लोगों का हिसाब किताब हो जाए और हमारे मुल्क की कुछ गुर्बत कम हो जाए। इन लोगों ने बहुत लूटा है इस मुल्क को, हम खुशी मना रहे हैं आसिफ जरदारी भी गिरफ्तार हो जाए।
अच्छा शुक्रिया आजिज जमाली, हम इस सेगमेंट को ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन ये बताएं कि अगर PTI की सरकार इस वक्त संजीदा है करप्शन को रोकने में, तो फिर उनके अपने लोग भी, उनका भी एहतसाब होना चाहिए। आप देख रहे हैं कि उनका जो तबका है, और बहुत बड़ा अमीर तबका है जो PTI के साथ है, और गालिबन कुछ करप्ट भी लोग हैं, क्या उनका भी एहतसाब हो रहा है?
अच्छा बिल्कुल, यहाँ पे ये एक बड़ी बहस हो रही है पाकिस्तान में, जैसे अभी जो मौशी माहिर बात कर रहे थे, बिल्कुल सही है कि एहतसाब होना चाहिए, करप्ट लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए, जो मैंने जैसे बताया कि 20 सालों से इस तरह होता रहा है। अहम बात यह है कि PTI से वाबस्ता जो लोग हैं उनके खिलाफ जो मुकदमात हैं उन पे कुछ नहीं हो रहा। यहाँ जो अपोजिशन है वो उसको जाहिर है कि मीडिया पॉइंट बना रही है, जैसे कि वजीर आजम की बहन अलीमा खान का मुकदमा भी था, वजीर आजम के अहम बंदे जहांगीर तरीन जो उसके फ्रंट मैन के तौर पर हैं, उनका एक बड़ा इशू चल रहा है यहाँ, उसके बारे में कुछ नहीं बताया जा रहा है। خود پنجاب کے جو سینئر وزیر ہیں علیم خان, اس طرح اور بہت سارے لوگ ہیں جن کے خلاف نیب میں انکوائریز بھی ہیں اور یا جن کے خلاف ماضی میں لوگوں نے اپلیکیشن دے رکھی ہیں. تو ہونا یہ چاہیے کہ آصف زرداری اور نواز شریف کے ساتھ ساتھ موجودہ گورنمنٹ میں جو لوگ ہیں, اگر کسی طرح ان کے نام ہیں, کسی طرح ان کے خلاف انکوائریز ہیں, ان کے خلاف ریفرنسز ہیں, تو ان کے نام بھی منظر عام پہ آنے چاہیے اور ان کے خلاف انکوائریز ہونی چاہیے. اگر وہ کہیں ملوث ہیں تو ان کو بھی سزائیں ہونی چاہیے. جیسے ابھی ایک سوال اٹھ رہا ہے کہ بلاول بھٹو اگر کرپٹ ہے تو جہانگیر ترین کا جو بیٹا ہے بالکل جوان سال, اس نے 1 ارب روپے سے زائد رقم میں ایک کرکٹ ٹیم خریدی ہے, تو اس کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ کہنے کا مطلب ہے کہ اسی طرح والدین کا پیسہ نوجوان سیاستدانوں کے پاس ہے, جس طرح بلاول کے پاس ہے اسی طرح جہانگیر ترین کے بیٹے کے پاس ہے. تو یہ سارے سوال ہیں یہاں پاکستان میں کہ احتساب کو ون وے نہیں ہونا چاہیے, لوگوں کو وکٹمائز نہیں کرنا چاہیے, پولیٹیکلائز نہیں کرنا چاہیے. کرپشن کے خلاف بالکل تمام تر چیزوں سے ہٹ کے جو بھی عاجز جمالی بھی اگر ملوث ہے, میڈیا کے لوگ بھی اگر ملوث ہیں, جج بھی ملوث ہیں, جنرل بھی ملوث ہیں, مختلف لوگ ملوث ہیں, ان سب کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے.
بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ہے کراچی سے سینئر صحافی عاجز جمالی, جبکہ پیرس یونیورسٹی میں پروفیسر کمیونیکیشنز ڈاکٹر عطا محمد بھی اس پروگرام میں شریک تھے. آپ لوگوں کی شرکت کا شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے.
دور جانے کی ضرورت نہیں, وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو اسٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں.
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو اب ایپ اسٹور پر بھی دستیاب ہے.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
جی, آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور ہم اپنے آخری موضوع کی طرف آتے ہیں. موضوع بین الاقوامی ہے اور اس حوالے سے ہے کہ یہاں کے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ پچھلے دنوں کرسمس کے لیے عراق گئے اور جو خبریں آ رہی ہیں اس کے مطابق عراقی قانون سازوں نے مطالبہ کیا ہے کہ امریکی افواج اس ملک کو چھوڑ دے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ امریکہ نے شام سے اپنی فوجیں واپس بلانے کا ارادہ کیا ہے, افغانستان سے بھی جزوی طور پر وہ اپنی فوجوں کو واپس بلا رہے ہیں. اس موضوع پر اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے ترکی سے ٹی آر ٹی اردو کے سروس چیف جو انکرا یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں, ڈاکٹر فرقان حمید, جبکہ ترکی میں پاکستان کے سابق سفیر مشتاق مہر بھی ہمارے ساتھ ہیں اور وہ اسلام آباد میں ہوتے ہیں. آپ لوگ بھی یقیناً اس موضوع پر ہمیں کال کر سکتے ہیں. فرقان حمید, سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یہاں امریکہ میں ہم نے جب ٹیلی ویژن دیکھا تو ہمیں حیرت ہوئی کہ عراق کے جو قانون ساز ہیں انہوں نے کہا کہ ہم خود مختار ہیں اور امریکی افواج کو اب وہاں سے نکل جانا چاہیے. آپ بتائیے یہ کیسے ہوا؟
ہاں, وہ اس لیے ہوا کہ جیسے ہی صدر ٹرمپ نے شام سے اپنے فوجی دستے واپس بلانے کا فیصلہ سنایا اور اس کے بعد افغانستان سے بھی جو ہے وہ اپنے فوجی جو ہے وہ آہستہ آہستہ کم کرنے کا جب عندیہ دیا, تو پھر ظاہر ہے عراق کے لوگوں نے, عراق کے قانون سازوں نے, وہ عراق کی حکومت جو ہے, عراق کی حکومت کے اندر بھی جو ہے وہ اب یہی پیدا ہو چکا ہے کہ یہاں پر جو امریکی فوجی ہیں ان کی تعداد کو کم کیا جائے اور بلکہ ان کو مجبور کیا جائے کہ امریکی فوجی جو ہے وہ اب طویل عرصے تک جو ہے عراق میں رہ چکے ہیں, وہ جو کچھ کرنا چاہتے تھے وہ کر لیا, اب ان کو واپس چلے جانا چاہیے. قانون سازوں کا یہی ارادہ ہے, اسی لیے جو ہے وہ یہ تجاویز پیش کی ہیں, اسی لیے جو ہے وہ اس پہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے صدر ٹرمپ کو جو ہے مجبور کیا جائے وہ واپس جانا چاہے. صدر ٹرمپ یہ کہہ چکے ہیں کہ شام کے بعد جو ہے وہ ہم لوگ جو ہے عراق میں جو ہے اپنی فوج کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں, عراق کے اڈے کو جو ہے ہم لوگ سیریا کے لیے بھی اور باقی علاقے کے لیے بھی استعمال کریں. شاید یہی وجہ ہے کہ اس کے ریئیکشن جو ہے وہ عراقی قانون سازوں نے دیا ہے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ جلد از جلد جو ہے وہ یہ امریکی فوجی جو ہے عراق سے واپس چلے جائیں تاکہ پورا علاقہ اپنی آزادی پہ جو ہے وہ قائم رہ سکے, اپنی آزادی باہر کو کروا سکے, جبکہ امریکی فوجوں کی موجودگی میں عراق مکمل طور پر اپنے آپ کو آزاد تسلیم نہیں کرتا, آزاد نہیں سمجھا جاتا, اور یہی وجہ ہے کہ عوام اور قانون ساز جو ہیں وہ امریکی فوجیوں کے جلد از جلد جانے کے خواہاں.
اس وقت ہم چلتے ہیں پاکستان کے ترکی میں سابق سفیر مشتاق مہر کی طرف, یہ اسلام آباد میں ہوتے ہیں. مشتاق صاحب, اس وقت شام کی صورتحال بڑی پیچیدہ ہو گئی ہے, کیونکہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وہاں کرد موجود ہیں, اور خیال یہ کیا جاتا ہے کہ امریکی انخلا کے بعد ترکی ان کردوں پر وار کر سکتا ہے. آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس صورتحال میں؟
جی, میں سمجھتا ہوں کہ ترکیش جو اگریشن ہے کردوں کے خلاف وہ نہیں ہوگی, کیونکہ ترکی کوشش کرے گا کہ اپنی 1970 کی پالیسی کو برقرار رکھے, جس میں کردوں کی اٹانومی کو بھی وہ زندہ رکھنا چاہتا ہے اور کردوں کے ساتھ تعلقات بھی وہ مضبوط کرنا چاہتا ہے. امریکن فورسز کی وجہ سے اور سیریا کی صورتحال کی وجہ سے ترکی کو ایک ایکسکیوز مل گیا تھا کہ وہ کردش انسرجنسی کے خلاف ایکشن لے, اور دوسرا عراق کی سچویشن بھی ایسی تھی جس میں کردش ایلیمنٹ بہت امپورٹنٹ تھا, اسے بھی کرش کرنا چاہتا تھا. اب جب کہ سارے علاقے میں نسبتاً پیس کی موومنٹ شروع ہو گئی, امریکن فارن ٹروپس ان جنرل اور امریکن ٹروپس ان پرٹیکولر وہاں سے نکلنا شروع ہوں گے, تو میرا ایسٹیمیشن یہ ہے کہ سیریا اور ترکی میں سلو نامہ ہوگا, اور عراق جو ہے وہ کوشش کرے گا کہ وہ پیسفل کو ایگزسٹنس کرے کردوں کے ساتھ, سیریا کے ساتھ اور ترکی کے ساتھ, اور ایران اس میں بہت بڑا ایک پازیٹیو ڈپلومیٹک رول ادا کرے گا, وہ ان کی فائنانشیل مدد بھی کرے گا, اور ایران کے مقاصد دو ہیں, ایک تو یہ ہے کہ ایران اپنا انفلوئنس جو ہے وہ بڑھانا چاہتا ہے اور شیعہ فیکٹر کو پروموٹ کرنا چاہتا ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو کانفلکٹ ہے اس میں الٹیمیٹلی ایران کی کا جو ریولیوشن ہے وہ افیکٹ ہو سکتا ہے, آج نہیں تو کل ضرور افیکٹ ہوگا, تو ایران بھی کوشش کرے گا کہ عراق سے امریکن ٹروپس نکل جائیں, سیریا سے امریکن ٹروپس نکل جائیں, ایک دفعہ یہ ٹروپس نکل جائیں تو وہ اینٹی ڈیٹ جو ڈیولپمنٹس ہیں 1970 والی ان کو واپس لایا جائے.
بہت دلچسپ. ڈاکٹر فرقان, یہ بتائیے اس وقت آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ روس کا کیا کردار بن رہا ہے خطے میں, کیونکہ ہم سن رہے ہیں کہ صدر پوٹن ایران ترکی شام کو ایک پیج پہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں, اس کے بارے میں بتائیے, اور آپ کیا دیکھتے ہیں کہ عراق بھی اس سلسلے میں جس طرح سے مشتاق صاحب نے بتایا, عراق کا بھی کیا کردار ہو سکتا ہے؟
اب دیکھا جائے ترکی کے جو ہے روس کے ساتھ تعلقات اس وقت امریکہ سے بھی زیادہ گہرے تعلقات ہیں, جب سے صدر ریجب طیب ایردوغان صدر پوتین ایک دوسرے کے بڑے گہرے دوست ہیں, آپس میں ان کی آپس میں دوستی بھی ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ مسلسل ٹیلی فون پہ رابطہ بھی رہتا ہے, تمام پہلوؤں پر تمام موضوعات پر ایک دوسرے سے مشورہ بھی کرتے رہتے ہیں, شاید اس سے پہلے کبھی بھی ترکی کے روس کے ساتھ اتنے گہرے تعلقات نہیں ہوئے, جبکہ امریکہ کے ساتھ ترکی کے تعلقات جو ہے وہ سرد امریکہ شکار تھے. ہاں البتہ جو ہے واپسی امریکہ کی طرف سے اپنے فوجیوں کی واپسی کے بعد جو ہے ترکی نے جو ہے صدر ٹرمپ کو موقع دیا, جی ہاں آپ جائیے تاکہ ہم لوگ علاقے میں جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ اپنی گرفت قائم کر سکیں, علاقے میں اس مسئلے کو ہم خود حل کر سکیں, لیکن ترکی کے صدر رجب طیب ایردوغان بشر شام کے صدر بشر الاسد کے درمیان تعلقات جو ہیں وہ بڑے سرد میری کا شکار ہیں, بلکہ صدر رجب طیب ایردوغان واضح طور پر کہہ چکے ہیں کہ وہ کسی صورت بھی بشر الاسد کو شام کا جو ہے پریزیڈنٹ دیکھنا نہیں چاہتے ہیں, وہاں پہ اگر وہاں الیکشن ہونا چاہیے, وہاں پہ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن جو کمیشن ہے وہ بننا چاہیے, نیا آئین آنا چاہیے, اس کے بعد انتخابات کروائے جانے چاہیے, کیونکہ صدر اسد جو ہے وہ لاکھوں افراد کے قاتل ہیں, وہ کسی سرجب طے کرتے ہیں کسی صورت بھی وہ صدر اسد کو صدر ماننے کے لیے تیار نہیں, جبکہ روس کے صدر پوتین کہ صدر اسد کے ساتھ بڑے گہرے تعلقات ہیں. صدر پوتین کی کوشش یہی ہے کہ کسی طریقے سے دونوں کو ایک پیش پر لایا جائے, لیکن ابھی تک جو ہے روس جو ہے اس سلسلے میں کامیاب نہیں ہو سکا. ترکی جو ہے وہ اسد کے ساتھ کسی طریقے سے براہ راست طور پر مذاکرات کرنے کے لیے تیار نہیں, لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آئینی کمیشن تشکیل دے دیا گیا, اس میں جو ہے وہ اگر اراکین کا تعین کر لیا گیا, تو پھر ہو سکتا ہے کہ آئندہ جو ہے وہ وہاں پر الیکشن کروا لیے جائیں اور پھر کسی طریقے سے نئی حکومت کا جو وجود ہے وہ سامنے آئے, پھر کسی اس طریقے سے جو ہے مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے. اس وقت جو ہے ترکی کے عراق کے ساتھ بھی اتنے کوئی گہرے تعلقات ہیں, سردمیری کا شکار ہیں, لیکن شام کے ساتھ جو ہے وہ کسی صورت بھی جو ہے وہ ایک پیج پر بیٹھنا نہیں چاہتا, اکٹھے ہونا نہیں چاہتے. جی
مشتاق صاحب, یہ بتائیے, یہاں امریکہ میں تو بہت زیادہ اس وقت ایک بحث چلی ہوئی ہے کہ صدر ٹرمپ نے ایک طرح سے فوجوں کو واپس بلا کر روس کو ایک جگہ پر کرنے کے لیے جو ہے اجازت دی ہے. آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ ایک زمانے میں جب امریکہ سپر پاور ساری دنیا میں پھیلا ہوا تھا, اب صدر ٹرمپ کے آنے کے بعد انہوں نے اپنی فوجوں کے انخلا کا جو ارادہ کیا ہے, یہ امریکہ کو کس پوزیشن میں چھوڑے گا؟
یہ بہت بڑی ریویژن ہو رہی ہے امریکہ کے اندر فارن پالیسی کی اور امریکہ کے اندر اسٹریٹجک پالیسی کی. جو 1970 کی ایکسپینشن تھی امریکہ کی ساری دنیا کی, وہ میں سمجھتا ہوں کہ اب سمٹ رہی ہے.
جی ہیلو, جی 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 جی, آپ کو ہم سن رہے ہیں. بالکل
جی, بہتر. وہ سمٹ رہی ہے اور ایک نیا پیراڈائم شفٹ ہو رہا ہے. اس کے بہت سے فیکٹر ہیں, پولیٹیکل فیکٹرز بھی ہیں, اکنامک فیکٹرز بھی ہیں, اور یہ جو نیا انٹرنیٹ کا اور جو ایک وائرلیس کا اور ون ورلڈ ون ویلیج کا کانسیپٹ ہے, یہ تمام چیزیں کارگر ثابت ہو رہی ہیں اور نئے الائنس بن رہے ہیں. ہماری میری نظر میں اس وقت جب میں پاکستان سے دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ چائنا رشیا یہ اکٹھے ہو رہے ہیں, انڈیا جو ہے انڈیا پیسیفک ریم میں شامل ہو کے انڈیا جاپان آسٹریلیا یونائٹیڈ اسٹیٹس یہ مل کے اپنے آپ کو ایک گروپ بنانا چاہ رہے ہیں, اور اس میں جو مڈل ایسٹ پیٹرو ڈالر ریجن تھا اس کو یا تو اگنور کیا جائے کیا جائے گا یا اسے دونوں جو گروپس ہیں وہ مل کے سٹیبلائز کریں گی. اس لیے کہ بہت دن ہوئے ہیں وہاں پہ یہ کانفلکٹ رہا ہے اور نہ رشیا کو کوئی ایڈوانٹیج ہوا ہے نہ امریکہ کو کوئی خاص اس میں ایڈوانٹیج ملا ہے. خاص طور پہ عراق کی وار کے بعد, افغانستان کی وار کے بعد امریکن نیشنل انٹرسٹ بالکل سرو نہیں ہوئے, بلکہ ان کے لاسز ہوئے ہیں بلینز آف ڈالرز کے, ان کے باڈی بیگز, ان کے ہیومن لاسز. اور امریکہ کے اندر جو آپ نے پولیٹیکل انٹرنل دیکھی ہے, جیسے اوباما جیسے شخص کو انہوں نے الیکٹ کیا, اب ٹرمپ کو انہوں نے تھرو اپ کیا, تو میں سمجھتا ہوں کہ اب امریکہ ایک کمپلیٹ ریویژن میں جائے گا. وہ لیٹن امریکہ کو اپنے ساتھ رکھے گا, وہ برطانیہ کو ساتھ رکھے گا, یورپ رشیا چائنا اور مڈل ایسٹ جو ہوگا وہ اس کا منظور نظر نہیں رہے گا اور اس کا وہاں پہ لیسٹ کمرشل انٹرسٹ ہوگا.
اور فرقان حمید, کیونکہ ہمارے پاس صرف ایک منٹ ہے, تو آپ بتائیں, جس طرح سے ماہر صاحب نے کہا کہ مشرق وسطیٰ اس وقت نظر آ رہا ہے کہ روس کے ساتھ زیادہ ہے, لیکن اس کے باوجود امریکہ کہتا ہے کہ ترکی سے وہ اپنی فوجوں کو نہیں نکالے گا. آپ کے خیال میں امریکہ کا مشرق وسطیٰ میں جو مستقبل کا کردار ہے وہ کیا ہوگا؟
ہاں دیکھو, امریکہ جو ہے سعودی عرب اور باقی جو عرب امارات ہیں ان کے ساتھ بڑے گہرے تعلقات قائم کیے ہوئے, لیکن سیریا کے ساتھ ہمیشہ ہی امریکہ کے کبھی بھی تعلقات قائم, سیریا پہ ہمیشہ ہی روس کا قبضہ رہا ہے, روس کی گرفت رہی ہے اور آئندہ بھی ایسا ہی رہے گا. علاقے میں جو ہے وہ روس جو ہے تقریباً امریکہ نے اب سیریا کو چھوڑ دیا, وہ بڑی مشکل سے آئندہ جو ہے کسی صورت بھی امریکہ یہاں پر قدم نہیں جما سکے گا. ہاں البتہ ترکی کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں, لیکن ترکی اس وقت روس کے ساتھ بھی بڑے گہرے تعلقات کیے ہوئے جیسے کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں, اور امریکہ کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں, اور امریکہ کے ساتھ اس کے نیٹو کا اتحادی ہونے کے ناطے وہ روس کے ساتھ بھی اپنے, اسی لیے ترکی جو ہے وہ امریکہ سے پرکیٹ مزائل بھی حاصل کرنا کر رہا ہے, ساتھ ساتھ جو ہے روس سے F-400 جو ہے وہ مزائل بھی حاصل کر رہا ہے. یعنی ترکی سے دونوں کہا دونوں کشتی میں سوار. اب دیکھنا یہ ہے کہ ترکی امریکہ کو چھوڑتا ہے روس کے ساتھ جاتا ہے یا روس کو چھوڑتا ہے یا امریکہ کے ساتھ جاتا ہے. اس وقت ترکی خود اپنی بڑی پوزیشن میں ہے کہ وہ کیا فیصلہ کر پاتا ہے یا پھر دونوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو جاری رکھتے ہوئے علاقے میں اپنے گرفت کو مزید مضبوط کرنا چاہتا ہے اور علاقے میں اپنے آپ کو ایک سپر پاور کے طور پر دیکھنا چاہتا ہے. امریکہ کا یہ علاقے میں امریکہ جو ہے وہ اپنے مشرق وسطی میں جو اس کی جو گرفت تھی وہ آہستہ آہستہ جو سیریا میں اس علاقے میں جو ہے جہاں ترکی اور عراق شامل ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے. جی
بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تھے انکارا یونیورسٹی میں پروفیسر ڈاکٹر فرقان حمید, جبکہ ترکی میں پاکستان کے سابق سفیر مشتاق مہر اسلام آباد سے اس پروگرام میں شریک تھے. بہت شکریہ اور خدا حافظ. اس پروگرام کے انجینئر تھے نیلسن لوپس, پروڈیوسر گلرخ. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی. سننے کا شکریہ اور خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے اپنی والدہ سابق وزیراعظم مقتول بینظیر بھٹو کی 11ویں برسی کے موقع پر جارحانہ خطاب میں حکومت اور بظاہر ریاست کے اداروں پر کڑی تنقید میں سندھ کے مفادات اور بھٹو خاندان کا جس انداز میں حوالہ دیا ہے, بعض تجزیہ کاروں کے نزدیک وہ واضح اشارے دے رہے ہیں کہ وہ یہ دونوں کارڈ ایسے وقت میں استعمال کر سکتے ہیں جب ان کے والد سابق صدر آصف علی زرداری کے خلاف مشترکہ تحقیقاتی ٹیم عدالت میں اپنی پیش کردہ رپورٹ میں سنگین نوعیت کے خرد برد کا الزام عائد کر رہی ہے. سابق صدر کی گرفتاری کے امکانات بھی ایسے میں زیادہ بیان کیے جا رہی ہیں جب حکومتوں نے مسٹر زرداری اور ان سے وابستہ 170 کے قریب افراد کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں شامل کر لیا ہے. غریب خدا بخش میں بینظیر بھٹو کی برسی کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری نے حکومت پر سخت تنقید کی اور کہا کہ سندھ کے مفادات اور اعتراضات ردی کی ٹوکری میں پھینکے جا رہے ہیں. انہوں نے اس موقع پر وزیراعظم عمران خان کو بھی آڑے ہاتھوں لیا اور انہیں سلیکٹڈ قرار دیا اور بظاہر مقتدر اداروں کو ان الفاظ میں چیلنج کیا.
اس بلاول کی رگوں میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا خون دوڑ رہا ہے, شہید ذوالفقار علی بھٹو کا خون دوڑ رہا ہے کہ قسم ہے مجھے ان شہیدوں کے لہو کی اور قسم ہے گری خدا بخش کی اس مقدس مٹی کی. میں تم سے لڑوں گا, تمہارے سازشوں سے لڑوں گا, تمہارے جھوٹ سے لڑوں گا.
سینئر صحافی اور تجزیہ کار طلعت حسین نے اپنے ویڈیو بلاگ میں کہا ہے کہ احتساب کے زد میں آئی پیپلز پارٹی کی قیادت بھٹو کارڈ استعمال کرتی نظر آ رہی ہے.
پیپلز پارٹی اس وقت مشکلات کا شکار ہے اور بینظیر بھٹو کارڈ کو دوبارہ سے استعمال کر رہی ہے. یہ وہ کارڈ ہے جو پیپلز پارٹی کے پاس ہمیشہ سے اویلیبل تھا, پہلے ذوالفقار علی بھٹو کے حوالے سے اور اب بینظیر بھٹو صاحبہ کے حوالے سے.
کیا روایتی طور پر کارگر ثابت ہونے والا سندھ کارڈ آج بھی مؤثر ہو سکتا ہے؟ واشنگٹن میں مقیم سینئر صحافی اور تجزیہ کار انور اقبال کے خیال میں ایسا ممکن ہے. پاکستان کے ادارے ان کے بقول پاکستان نہ کھپے کے نعرے کا بوجھ ابھی بھی نہیں اٹھا سکتے.
ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کس حد تک جانے کو تیار ہیں. فرض کریں اگر وہ موومنٹ لانچ کر دیتے ہیں, نہ بھی کرتے ہیں, صرف پیچھے سے بیک کر دیتے ہیں, نعرے لگ جاتے ہیں سندھ میں دو چار ضلعوں میں پاکستان نہ کھپے, تو فوج بہت مجبور ہو جائے گی اپنی پالیسیز کو ریکنسیڈر کرنے پہ.
چیئرمین نیشنل ڈیموکریٹک فاؤنڈیشن, سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن اور سیاسی مبصر قمر دلشاد نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں اس سے مختلف رائے کا اظہار کیا.
آصف علی زرداری کا یہ سندھ کارڈ جو ہے یا بینظیر کارڈ جو ہے وہ اب اس کی اتنی افادیت نہیں رہی, تھوڑی بہت پروٹیسٹ ہوگا, اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا سندھ کی سیاست پر, کیونکہ سندھ میں تو کراچی میں تو حیدرآباد میں تو ایم کیو کا اثر رسوخ ہے, تو باقی پارٹیاں ہیں, تحریک انصاف ہے, تو جب کراچی حیدرآباد تو پرسکون رہیں گے.
وہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور نواز لیگ مل کر بھی عوام کو سڑکوں پر لانے میں ناکام ہیں. رضا رومی امریکہ میں مقیم پالیسی اینالسٹ ہیں، شعبہ تدریس اور صحافت سے وابستہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سندھ کارڈ اب بھی اہم ہے، لیکن پیپلز پارٹی ملکی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹکراؤ میں جانے سے گریز کرے گی، کیونکہ اس کی قیمت سندھ حکومت کے خاتمے کی صورت ادا کرنا پڑ سکتی ہے۔
پی 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 کو جو ہے وہ پاور ابھی گیو اپ کرنے کے موڈ میں نہیں ہے سندھ میں اپنی، اور سندھ کی حکومت ان کے پاس ہے، تو وہ کسی صورت بھی اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے، اس لیے وہ فی الحال سندھ کارڈ کا استعمال نہیں کریں گے، کیونکہ اگر سندھ کارڈ کا استعمال کیا تو پھر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کا ٹکراؤ ہوگا اور ان کے ہاتھوں سے سندھ گورنمنٹ بھی جا سکتی ہے، اس لیے ان کی پالیسی ابھی جو ہے وہ رہے گی پریکٹیکل یا پریگمیٹک۔
رضا رومی کے بقول سابق صدر زرداری اور ان کی امشیرہ کے خلاف مقدمات سنگین ہیں، جن سے بچ نکلنا بہرحال آسان نہ ہوگا۔
جو زرداری صاحب اور ان کی بہن کے اوپر جو کیسز ہیں وہ اتنے سیریس ان میں الزامات ہیں کہ ان کا اب نکلنا جو ہے وہ بنا کسی ڈیل کے ممکن نہیں ہوگا۔
بدعنوانی کے مقدمات میں اگر قیادت کو سزائیں ہو جاتی ہیں تو کیا اپوزیشن کی دونوں بڑی جماعتیں مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر سے لوگ منحرف ہو سکتے ہیں؟ انور اقبال اس سوال کا جواب نفی میں دیتے ہیں۔
پیپلز پارٹی میں تو فرق نہیں پڑتا، ڈیفیکشن جب بھی ہوتی ہے، جب بھی بھٹو فیملی سے علیحدہ ہوتا ہے وہ جیت ہو جاتا ہے۔ سندھ کے اندر پی ایم ایل نبی بی سی امید پہ جڑی ہوئی ہے کہ ان کی چانسز واپسی کے ہیں۔
قمر محمد دلشاد کہتے ہیں کہ حزب اختلاف کی دونوں بڑی سیاسی جماعتیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو سکتی ہیں۔
پیپلز پارٹی میں تو ڈیفیکشن ہونے کے امکانات موجود ہیں، کیونکہ وہاں لوگ سوچ بچار کے سوچتے رہتے ہیں، لیکن ہمیں حیران کی اس بات کی ہے کہ نواز شریف کی جو مسلم لیگ جو ہے